بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فعن قيلة بنت مخرمة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشئ في الجلسة أرعدت من الفرق. رواه أبو داود والترمذي. اس باب میں جو احادیث بیان کی جا رہی ہے اور ان میں جو مضامین ہیں، ان میں سے ایک مضمون ہے حبوہ باندھ کر بیٹھنا، اور حبوہ باندھ کر بیٹھنے کے دو طریقے ہیں، سورین زمین پر ہو اور آدمی قدموں کو زمین پر رکھ دے تو سورین اور قدم زمین پر اور گھٹنے اوپر، اور یوں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لے، جیسے بہت سے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں بیٹھتے ہوئے، تو یہ تو اپنی سہولت کے لیے اس طرح بیٹھتے ہیں، اگر ان کے علم میں یہ بات آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس طرح بیٹھے تھے اور وہ یہ نیت کر لیا کرے کہ میں بھی اس طرح اس لیے بیٹھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، تو ان کو سنت کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. اور اس طرح بیٹھنے میں کبھی کبھی ذرا بے ادبی کا سا رنگ بھی معلوم ہوتا ہے، تو اگر سنت کی نیت کر لے گا تو اس ہیئت کے اندر بھی آپ کو توازن نظر آئے گی، اس لیے کہ سنت کا اثر ہے یہ کہ جیسے ہی آپ نیت کر لیں گے کہ میں سنت ہے اس لیے اس طرح بیٹھ رہا ہوں، تو پھر یہ برا نہیں لگے گا دیکھنے والے کو، اس لیے کہ اندر جو آپ کی نیت ہے اس کا اثر ظاہر پر پڑے گا. جیسے ایک شخص کسی بڑے آدمی کے سامنے چار زانو بیٹھتا ہے اور اس نیت سے بیٹھتا ہے کہ اس میں کیا ہو گیا، یہ کون بڑا آ گیا، حالانکہ بڑے شیخ ہیں، بڑے بزرگ ہیں، نیک آدمی ہیں یا اپنے ماں باپ ہیں، اس میں کیا ہو گیا، یہ بھی ہیومن ہے، میں بھی ہیومن ہوں، جو آج کل ایک تصور ہے، یہ کون بڑے آ گئے، تو وہ چار زانو بیٹھے گا، تو چونکہ اندر کبر ہے، بڑائی ہے، گستاخی ہے، تو اس کا اثر ظاہر پر بھی پڑے گا اور جو بھی اس کو دیکھے گا تو ایسا نظر آئے گا کہ یہ گستاخی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اور دوسرا شخص چار زانو بیٹھا ہوا ہے اس لیے کہ معذور ہے، بوڑھا ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے، اور اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے مجھے ذرا ادب سے بیٹھنا چاہیے تھا، مگر کیا کروں، تکلیف ہے، کاش کہ تکلیف نہ ہوتی تو میں بھی دو زانو بیٹھتا. یہ جو اندر کی نیت ہے ادب کی، اور یہ جو ندامت کا اندر اثر ہے، اس کا اثر اس کے جسم پر ایسا پڑے گا کہ بیٹھا اسی طرح ہے جیسے وہ پہلے والا، مگر جو بھی اس کو دیکھے گا تو خیال نہیں جائے گا کہ یہ گستاخی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو کئی لوگ جو ہیں اپنی سہولت کے لیے اس طرح بیٹھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹھک ہے، تو یہ نیت کر لیا کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح جیسے محمود بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حبوا باندھ کر بیٹھنا، یہ ہے القرفصا، کہ سورین زمین پر ہو، قدم بھی زمین پر ہو، گھٹنے اوپر اور دونوں ہاتھوں سے اس کو پکڑ لیا جائے. اور جیسے میں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ اس میں ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے تک اگر اس طرح بیٹھنا ہو تو پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ ہاتھ تھک جاتے ہیں. تو عربوں کے یہاں وہ اوپر کی جو چادر ہوتی تھی، وہ چادر نیچے سرکا کر چادر کی کو گرہ سے باندھ لیتے تھے یہاں. تو آج کل جو ہے آپ دیکھتے ہیں جب حرمین شریفین جاتے ہیں کہ ایسے باقاعدہ پٹے ملتے ہیں, دکانوں میں بکتے ہیں, اور اسے یوں لگا کر کے وہ بیٹھ جاتے ہیں تاکہ ہاتھ جو ہے وہ فارغ ہو جاوے. تو یہ ہے ہوا باندھ کر بیٹھنا, تو اسے بھی یہاں بیان کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے طریقوں کو بیان کیا جا رہا ہے. دیکھو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے پہلو کو غور سے دیکھا اور غور سے دیکھ کر امت تک پہنچایا. تو ہمیں بھی جن سے ہمارا دینی تعلق ہے, دین سیکھنے کا تعلق ہے, ان کی ہر چھوٹی بڑی بات کو غور سے سننا چاہیے اور ان کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو دیکھنا چاہیے اور دیکھ کر سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. نبی میں اور غیر نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی کے کسی بھی عمل میں یا کسی بھی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی, اور جو ہمارا معلم ہوگا, ہمارا شیخ ہوگا, وہ چونکہ نبی نہیں, اس لیے غلطی ہو سکتی ہے. مگر جب آپ سیکھنے کی غرض سے دیکھیں گے, سیکھنے کی غرض سے سنیں گے, تو آپ سوال بھی تو پوچھ سکیں گے کہ گزشتہ کل آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا, کوئی خاص بات پہلی دفعہ دیکھا. تو اگر کوئی شرعی بات ہوگی تو وہ بتلا دیں گے, شرعی بات نہیں ہوگی تو وہ کہہ دیں گے کہ نہیں نہیں ایسے ہی وہ تو میں نے کر دیا تھا, کوئی خاص بات نہیں. اور اگر غلطی ہوگی تو اس کی طرف وہ خود متنبہ ہو جائیں گے, اس لیے کہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کو غلطی قبول کرنے میں آر محسوس نہیں ہوتی. تو دیکھو یہ سیکھا, ایک بات یہ معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فرض واجب کے بعد جو سنن مستحبات نیچے ہیں, جو عمل آتے ہیں, اسی طرح سنن عادیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی روزمرہ زندگی میں جو ایک انسان کام کرتا ہے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام کرتے تھے, تو انہیں سنن عادیہ کہتے ہیں. کہ یہ شرعی سنتیں نہیں ہیں کہ اللہ تعالی شانہ نے یہ کہا ہو کہ اس کو اس طرح کرو, اس کو اس طرح کرو. یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی اٹھنے کی بیٹھنے کی, جسے لباس ہے لباس. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ امامہ جو ہے یہ سنن عادیہ میں سے ہے, یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے, تو اس وجہ سے اس پر عمل کرے نہ کرے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ سنن عادیہ, یعنی ایک انسان دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اسے اٹھنا پڑتا ہے, بیٹھنا پڑتا ہے, لیٹنا پڑتا ہے, کپڑے پہننے پڑتے ہیں, کھانا پینا, کہتے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, مگر عادت والی سنتیں, روزمرہ کے کام کاج والی. اور دوسری ہے وہ سنتیں جو باقاعدہ کی مسجد میں داخل ہونا اس طرح ہے, مسجد سے نکلنا اس طرح ہے, کہتے ہیں یہ سنتیں ہیں عمل کرنے کی, وہ سنن عادیہ. تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہا, ایسے لوگوں سے یہ کہا جائے گا کہ اگر سنت موقعہ, سنت غیر موقع اور مستحب عمل اتنے اہم نہ ہوتے اور سنن عادیہ جو کیٹیگری میں بالکل نیچے آتی ہیں وہ ضروری نہ ہوتے, تو اتنے بڑے بڑے صحابہ جن کا دنیا کے اولیاء میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, انہوں نے اتنے اہتمام سے ان چیزوں کو نقل کرتے کرتے ہم تک پہنچایا کیوں؟ اگر یہ چیزیں عمل کی نہیں تھی تو صحابہ نے تابعین کو کیوں بتلایا, اور تابعین نے آگے تبا تابعین کو کیوں بتلایا, اور تبا تابعین نے آگے محدثین مفسرین کے واسطے سے ہم تک یہ حدیثیں پہنچی کیوں؟ آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کیوں اسے محفوظ رکھا گیا؟ بلکہ اس کو دوسرے زاویے سے دیکھیے کہ صحابہ کرام نے محفوظ نہیں کیا, اللہ نے محفوظ کروایا, تابعین کو سے اللہ نے محفوظ کروایا. تو 1400 سال تک اللہ نے ان چیزوں کو محفوظ کیوں کروایا؟ 1400 سال تک میں تو چھلنی سے گزر گزر کر وہ ساری چیزیں نکل جانی چاہیے تھی جن پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے اور جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور ہمارے گئے گزرے دور میں صرف فرض اور واجب رہ جانے چاہیے تھے. مگر آج تک علماء اس کو محفوظ کرتے چلے آ رہے ہیں, یعنی اللہ ان سے محفوظ کروا رہا ہے. انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ چیزیں محفوظ رہیں گی. اس سے پتہ یہ چلا کہ ان چیزوں پر عمل کرنے سے بے انتہا روحانی اور دینی فائدہ ہے اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے, اسی لیے یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوٹ مار کر بیٹھے ہوئے تھے, قرفوسا حبوا باندھ کر بیٹھے ہوئے تھے. اب اس طرح بیٹھنا, دیکھو ہر قوم میں اور ہر علاقے میں عرف الگ الگ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں عرف یہ ہے کہ استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں. عربستان میں اس وقت یہ عرف نہیں ہے. عربستان میں چار زانو بیٹھنا بیعت بھی نہیں سمجھا جاتا. وہ اپنے اساتذہ کے سامنے سب حلقہ بنا کر کے جب بیٹھتے ہیں تو چار زانو ہو کر بیٹھتے ہیں. بڑے سے بڑا شیخ بھی ہو وہ اس طرح چار زانو بیٹھتے ہیں. تو ادب جو ہے, ادب کا تعلق عرف سے ہے کہ کس, جیسے سلام, تو سلام میں جو ہے کسی قوم میں کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے اس طرح, کوئی دو ہاتھ اٹھاتا ہے, کوئی گردن یوں کر کے جھکاتا ہے. یہ میں دین کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو ہر جگہ کے اوپر تعظیم, تکریم, ادب کا اپنا ایک عرف ہوتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے زمانے میں توازو وغیرہ کا عرف ہمارے یہاں سے الگ ہوگا. مثال کے طور پر ہمارے یہاں کوئی چار زانو اس طرح ہو کر کے بیٹھ جائے اور دوسرا آدمی دو زانو بیٹھے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ کتنا متواضع ہے, کتنا ہمبل ہے کہ دو زانو ہو کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے زمانے میں جب کوئی گوٹ مار کر اور حبوا باندھ کر بیٹھتا تھا تو اسے توازو کا بیٹھنا سمجھا جاتا تھا. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اختیار فرماتے تھے کہ متواضع آدمی, چھوٹا آدمی اس طرح بیٹھتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں توازو اور انکساری کے ساتھ. تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک, اس کے ساتھ ساتھ توازو اور فروتنی اور انکساری. اور اس وقت ہو سکتا ہے کہ کچھ ذکر و فکر میں بھی مشغول ہو تو خشوع خضوع بھی آپ پر طاری تھا. اور وہ ذکر و فکر جو ہے اس درجے پر پہنچا ہوا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ استحضار خداوندی اتنا حاصل تھا کہ کنیکشن پورا اوپر تھا. تو اس وقت روحانی کیفیت کتنی ہوگی. تو حضرت قیلہ رضی اللہ تعالی عنہا جو عورت ہیں اور اس حدیث کی راوی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرفسا کی حالت میں دیکھا. فلما رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتخشی فی الجلسہ, جب میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خشوع خضوع والی اس بیٹھک میں, توازو اور انکساری والی اس بیٹھک میں, اللہ کے ساتھ حضوری والی اس بیٹھک میں, تو ایک خاص قسم کی روحانیت کا اس وقت نزول ہو رہا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کہتے ہیں ارعید تو من الفرق, تو میرے اوپر خوف طاری ہوا اور میں کانپنے لگی, میں کانپنے لگی. ایسا ہوتا ہے ہمارے اپنے لوگوں میں سے بھی, مشائخ بزرگوں میں سے جب کوئی خاص کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں بھی تھوڑا ایک دم سے ڈر سا لگ جاتا ہے, ایک گھبراہٹ جیسے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آپ پر بھی ایک قسم کا خوف طاری ہو گیا. ایک روحانی حالت ہوتی ہے یہ. تو وہاں بیٹھنے والوں میں سے کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو عورت آئی اور آپ کو اس حالت میں دیکھا, یہ تو اس پر تو کب کبھی طاری ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں بیٹھے ہوئے کہا کہ یا مسکینہ علیک السکینہ, اے مسکینہ تو سکون کو لازم پکڑ. تو حضرت قیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ میری وہ کیفیت دور ہو گئی اور میں بالکل نارمل ہو گئی. تو خیر اس سے ثابت ہوا گوٹ مار کر بیٹھنا, حبوا باندھ کر بیٹھنا. اس باب کی آخری حدیث, وعن الشرید بن سوید رضی اللہ عنہ قال مر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جالس ہکذا وقد وضعت یدی الیسرى خلف ظہری واتکات علی الیت یدی فقال اتقعد قعدۃ المغضوب علیہم رواہ ابو داود باسناد صحیح. اوپر والی حدیث امام ابو داود اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے نقل کی تھی. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. حضرت شرید ابن سوید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اس حال میں کہ میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا, اور پھر انہوں نے دکھایا کہ میں کیسے بیٹھا ہوا تھا. تو اصل میں وہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ جو بایاں ہاتھ ہے تو بائیں ہاتھ کی کے انگوٹھے کی جڑ کا یہ جو گوشت ہے جو سورین جیسا لگتا ہے, کہتے ہیں اسے ایسے زمین پر میں رکھ کر کے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے اس حالت میں دیکھا تو مجھے کہا کہ اتقعدو قعدت المغضوب علیہم, کیا تو بیٹھتا ہے ان لوگوں کے بیٹھنے کی طرح جن پر اللہ کا غضب اترا ہے. اور مراد اس سے یہودی ہیں. قرآن میں بھی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, المغضوب علیہم سے یہود مراد ہے. اللہ تعالیٰ شانہ کا ان پر بڑا غضب نازل ہوا اس لیے کہ انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک کو قتل کر دیا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا کلچر یہ ہوگا یہودیوں کا کہ وہ اس طرح بیٹھتے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی مذہبی سگنیفیکنس بھی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا شریر ابن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس طرح ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بائیں ہاتھ سے, ہوتا ہے کبھی کبھی ہم دونوں ہاتھوں کو ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں, کبھی دائیں ہاتھ سے کبھی بائیں ہاتھ سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بیٹھنا تو یہودیوں کے بیٹھنے کی طرح ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نکیر فرمائی کہ یہ بیٹھنا اچھا نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ان لوگوں کی بیٹھک کی طرح ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا, اور جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے. دیکھو اس سے کیا معلوم ہوا, اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ یہ بیٹھک اللہ کو ناپسندیدہ ہے, اور ساتھ میں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو ناراض کرنے والے لوگ ہیں, جن پر اللہ کی لعنتیں ہیں, جن پر اللہ کا غضب ہے, ان لوگوں کا کلچر, ان لوگوں کا فیشن, ان لوگوں کا طریقہ ہمارے گھروں میں نہیں آنا چاہیے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا, وقد وضعت یدی الیسرا, میں نے اپنا بایاں ہاتھ رکھا تھا, خلف ظہری, میرے پشت کے پیچھے, وتکات, اور میں نے سہارا لیا تھا, علی الیتی یدی, میرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کے گوشت پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی اور یہ فرمایا کہ کیا تو بیٹھتا ہے ان لوگوں کی بیٹھک کی طرح جن پر غضب کیا گیا ہے. تو بھائی ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی, اور جو نیک لوگ ہیں, صلحاء ہیں امت کے, ان کی مشابہت اختیار کریں, اور جو اللہ کے نافرمان ہیں, جو ایمان سے محروم ہیں, ان لوگوں کی مشابہت سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.